السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بگڑے ہوئے معاشرے میں اچھے لوگوں کے اوصاف. اس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیات 110 تا 115 چھ آیتیں تلاوت کی. ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امتن، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزری لیکن اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس امت میں شامل ہیں. تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے نکالا ہے لوگوں کے لیے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے لوگوں کے لیے خدمت خلق کے کام کرنا، لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرنا، لوگوں کی خیر خواہی چاہنا. اپنے لیے تو ہر آدمی جی رہا ہوتا ہے، لیکن اس امت کا مقصد ہے اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے جینا. فرمایا اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. اب لوگوں کے لیے خدمت خلق کا، بھلائی کا، خیر خواہی کا کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دو گے اور تم برائیوں سے روکو گے. ایک خدمت خلق کے وہ کام ہے کہ جن سے لوگوں کو دنیا میں مشکلات سے چھٹکارا ملتا ہے، اس حوالے سے بھی کام کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک آدمی بھوکا ہے، اس کے پاس غذا کے لیے وسائل نہیں ہیں. ایک آدمی بیمار ہے، علاج کے لیے وسائل نہیں ہیں. ایک آدمی کپڑوں کا محتاج ہے، لباس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کی مدد کرنا یہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن یہ خدمت خلق ایک وقتی طور پر ہے، یہ عارضی خدمت خلق ہے. ابھی کھانا کھلایا ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ بھوک لگ جائے گی، پھر بیچارہ محتاج ہوگا. لیکن ایک ایسی خدمت خلق ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور وہ ہے قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا. وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر کوئی بدنصیب وہاں جہنم کی آگ میں چلا گیا تو پھر دنیا میں ہم نے اسے لاکھ کھانے کھلائے ہوں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کوئی مستقل بلائی نہیں کی. تو ایک طرف ہمیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ ہم دنیا میں بھی نو انسانی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں، ہمارے دلوں میں انسانیت کا درد ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں کوئی انسانیت کا درد نہیں ہے، کوئی رفق نہیں ہے، کوئی دوسروں کے مشکلات کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، وہ شخص تو ہر بلائی سے محروم ہو جاتا ہے. من یحرم الرفق یحرم خیر کلہ. لیکن اصل پائیدار خدمت خلق کیا ہے؟ وہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اگر وہ نیکیاں نہیں کر رہا، اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا، اپنے واجبات پورے نہیں کر رہا، یا خدا نہ خواستہ غلط کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، یا فرائض کو چھوڑ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، بےہودگی بیائی کے کاموں میں ملوث ہے، تو یہ جو اس کے جرائم ہیں یہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں لے جائیں گے. لہذا اس جہنم سے بچانا یہ اس امت کا اصل کام ہے. فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم حکم دو گے بھلائیوں کا اور تم روکو گے برائیوں سے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، تم شرک نہیں کرتے، تمہارا سارے کا سارا بھروسہ، تمہاری امیدیں، تمہارا خوف، تمہارا سہارا، تمہاری دعائیں صرف کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے ہوتی ہیں. تمہارا معبود صرف اللہ ہے. یہ ہیں اس امت کے مقاصد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور توحید پر کاربند ہونا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا. آج بدقسمتی سے امت نے اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، لہذا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. اور آج امت اس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پہلے سے ہی ہمیں خبردار کر دیا تھا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں نیکی کا حکم دو، لوگوں برائی سے روکو، ورنہ تم پر عذاب آئیں گے. تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. آج ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، جمعے میں بھی، عید میں بھی، اور عرفات میں بھی، اور رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں دینی، ان میں لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سن رہا. کیوں نہیں سن رہا؟ بجائے ہم نیکیاں پھیلانے کے ہم معاشرے میں برائیاں پھیلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں. معاشرے میں سود خوب پھیلا ہوا ہے. کس نے پھیلایا؟ ہم نے پھیلایا ہے. مسلمان اس کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سود کے اندر ملوث کرتے ہیں، کہتے ہیں قرضے لو قرضے لو، اور اس کے بعد ان قرضوں کے اوپر سود وصول کرتے ہیں. بینکوں کے اندر یہاں پر کام کرنے والے کو کافر نہیں، مسلمان ہے، اور ان بینکوں کا کام یہی ہے. ان بینکوں کی کیا آمدنی ہے؟ وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے پیسے، چونکہ تحفظ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، چوری چکاری لوٹ مار کا ڈر ہے، لوگ اپنے پیسے بینک میں جمع کراتے ہیں، ان کا پیسہ جمع ہوتا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کوئی ان سے قرضہ لے اور وہ اس قرضے کے اوپر اس سے سود لیں. یہ بینکوں کا کام ہے، چاہے وہ بینک روایتی بینک ہو، چاہے وہ نام کا اسلامی بینک ہو. اسلامی بینک بھی یہی کرتا ہے. عام بینک آپ کو قرضہ دے دیتا ہے پیسے کی شکل میں، اسلامی بینک آپ کو قرضہ دے دیتا ہے کسی جنس کی شکل میں، لیکن وہ جنس خریدتے بھی آپ خود ہی جا کر ہیں، وہ خود بھی خریدتا، رسک نہیں لیتا. اگر آپ نے فرض کیجئے کہ اسلامی بینک سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ فلاں مشینری چاہیے، تو جاؤ تم خود جاؤ بینک کے ایجنٹ بن کے جاؤ، مشینری خرید لو، اور اس کے بعد مشینری لے کر اپنے سٹور میں رکھنا. ہمارے پاس کوئی سٹور نہیں ہے، لہذا اگر رستے میں کوئی وہ مشینری چھن جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ ٹرالر کہیں سے ٹکرا جائے، مشینری خراب ہو جائے، تو ذمہ داری خریدنے والے پر ہوگی. اسی طریقے پر اس نے اپنے سٹور میں رکھی ہے اور وہاں پر وہ مشینری کو کچھ ہو جائے، تب بھی سارا ویئر اینڈ ٹیئر، یہ بینک کا اس میں کوئی رسک نہیں ہے. اسی طریقے پر وہ مشینری آپ کی بعد میں کام نہ کرے، آپ کا کاروبار فیل ہو جائے، بینک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. بینک تو آپ سے اپنے پورے پورے پیسے لے گا، جیسے ایک مہاجن لیتا ہے ویسے بینک بھی لے گا. تو یہ صرف اور صرف نام بدلے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ حرکت اور طریقہ کار وہ تمام بینکوں کا ایک ہی طرح ہے. تو یہ جو معاشرے میں سود پھیلایا جا رہا ہے، لکھا جاتا ہے 100% ربا فری، کتنا بڑا جھوٹ ہے. وہ کون پھیلا رہا ہے؟ ہم پھیلا رہے ہیں. اسی طریقے پر ایک بہت بڑا گناہ فحاشی بے حیائی ہر گھر میں جو پھیل رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا بہودہ رسالوں کے ذریعے سے. رسالے بنانے والے چھاپنے والے کون؟ مسلمان. ٹیلی ویژن کے لیے پروگرام پروڈیوس کرنے والے کون؟ مسلمان. ان پروگراموں میں کام کرنے والے کون؟ مسلمان. تو بجائے اس کے کہ ہم معاشرے میں نیکیاں پھیلائیں اور برائیوں کو ختم کریں، ہم نے معاشرے میں برائیوں کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اور پوری دنیا میں امت مسلمہ اس وقت افسوسناک حالات سے دوچار ہے. فرمایا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. ہم سے پہلے دنیا میں عزت کا مقام اہل کتاب کو حاصل تھا، اور ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل ہم نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. کئی کئی نبی اللہ نے ان میں بھیجے، کئی کئی کتابیں ان کو دی. فرمایا کہ یہ فضیلت ان کی اب بھی برقرار رہتی اگر وہ ایمان لے آتے آخری نبی پر، آخری نبی کی امت میں شامل ہو جاتے، تو جیسے آخری نبی کی امت افضل ہے وہ بھی ابھی بھی افضل رہتے. لیکن بدبختوں نے یہ سعادت اپنی کھو دی اور محروم ہو گئے. فرمایا منہم المؤمنون، سارے ان میں سے گڑبڑ نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ ایمان لے آئیں گے. ان میں خاص طور پر نام آتا ہے صحابہ میں عبداللہ ابن سلام کا رضی اللہ تعالیٰ، یہودی عالم دین تھے، ایمان لائے اور بڑے ان کے ایمان افروز ارشادات. وہ کہتے ہیں جیسے ہی مجھے اطلاع ملی کہ مکے میں جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مدینے تشریف لا رہی ہے، تو میں بھی ان کے استقبال کے لیے کیا گیا جا کے دیکھوں آیا سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں. جیسے ہی آپ کے رخ انور پر میری نگاہ پڑی تو میں نے فوراً میرے دل نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے انسان کا چہرہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا خطبہ دیا جمع ہونے والوں کو، بڑا چھوٹا سا، چار باتیں کہیں. آپ نے فرمایا افشو السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کثرت سے کیا کرو، سلامتی کی دعا کرو. واتم الطعام، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. وصل الارحام، اور جو رحمی رشتے ہیں، یہ خونی رشتے ہیں آپس کے، ان کا خاص خیال رکھنا. وصلوا والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا. تدخل الجنت بالسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. تو یہ حدیث ان سے مروی ہے. تو فرمایا سارے یہودی یا سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، منہم المؤمنون، ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، لیکن وہ اکثر ہم الفاسقون، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، بگڑے ہوئے ہیں. لن یضروکم الا اذى، اے مسلمانوں ان سے ڈرو نہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بس مگر کچھ ستانے کے، بزدل ہیں اور کبھی تمہارے سامنے کھل کر میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کو تمہارے خلاف اکسا اکسا کر لائیں گے. مکے جا کر یہودی اکساتے تھے مکے والوں کو اور ان سے انہوں نے حملے کروائے مسلمانوں پر. آج بھی یہودی یہ امریکہ کو اکساتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے عالم اسلام کے اوپر وہ اس وقت جو ہے وہ یلغار انہوں نے کروائی ہوئی ہے، خود سامنے نہیں آتے لیکن اپنے سازشوں کے ذریعے سے وہ تمہیں تنگ کریں گے. وَيُقَاتِلُوكُمْ، اور جب بھی وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہارے سامنے پیٹ دکھا دیں گے. یہودی اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو سن 73 میں مصر نے ایک بہت بڑی تاریخ رقم کر دی تھی جب حملہ کیا تھا اسرائیل پر، بڑی تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ایک دم امریکہ میدان میں کودا تو اس وقت کے صدر نے کہا تھا ان کے انوار السادات نے، ہم اسرائیل کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ تو اس وقت دنیا میں اگر باقی ہیں یا دنیا میں کوئی غالب آ رہے ہیں تو وہ اپنے بلبوتے پر نہیں، دوسروں کے بلبوتے پر. آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا کہ وہ اگر تم سے لڑیں گے تمہارے سامنے پیٹ دکھا دیں گے، ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہیں پر اللہ ہی کا سہارا ہو، اللہ ہی کو ان پر رحم کر دے، وہ حبل من الناس، یا یہ ہے کہ لوگوں کا سہارا ہو. جیسے کہ اسرائیل بنا ہے تو بقول بانی پاکستان محمد علی جناح کے، وہ یورپ کا ویسٹرن ورلڈ کا ناجائز بچہ ہے، برطانیہ کی ساری کی ساری شرارت کی وجہ سے وہ بنا، اور اس کے بعد اگر آج تک اسرائیل قائم ہے تو اس کے پیچھے پوری امریکہ اور یورپی دنیا ہے، ورنہ اگر وہ اس کی حمایت سے ہٹ جائے تو اسرائیل کا صفایا ہو جائے. وہ باب غضب من اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، وہ ضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر تھوپ دی گئی محتاجی. کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک ایسی قوم کو جو کبھی اللہ کی بڑی چہیتی تھی، اللہ نے کیوں اس کو یہ برے دن دکھائے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. یہ کون سا کفر ہے؟ یہودی تو آج بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، کون سا کفر ہے؟ کفر صرف زبانی نہیں ہوتا، کفر عملی بھی ہوتا ہے. مانتے نہیں ہیں تورات کے احکامات کو، جیسے ہمارا حال ہے، قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی. مائیں بہنیں قرآن مجید کے مطابق پردہ کرنے کو تیار نہیں. قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت 31 کہتی ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے شوہر کے والد کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، آگے شوہر کے بھائی کا ذکر نہیں ہے، اپنے والد شوہر کے والد، اپنے بیٹے شوہر کے بیٹے، اپنے بھائی، اب آگے ترتیب بھی چل رہی تھی نا کہ آگے آتا شوہر کے بھائی، نہیں ان کا ذکر نہیں، پھر شوہر کے بیٹے، بھائی کے بیٹے، بہن کی بیٹیاں، بہن کے بیٹے، پوری ایک فہرست دی ہوئی ہے. کیا آج ہماری مائیں بہنیں اس فہرست کو مانتی ہیں؟ اکثر و بیشتر گھروں میں نہیں مانتی، ان کے نزدیک اس فہرست کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا بھابھی اور دیور کا پردہ گھروں میں ہے، اکثر گھروں میں نہ آپ کو ملے گا، نہیں ہے. اسی طریقے پر دیور تو بہت، پھر چلو گھر کے اندر ایک بعض اوقات ایک فرد ہوتا ہے، غیر مردوں کے سامنے شادی بیاہ کی محفلیں ہو رہی ہیں اور ان میں عورتیں مرد ایک ساتھ جمع ہیں، اور جو ہے وہ کوئی شرم شرما نہیں ہے، عورتیں ادھر آ رہی ہیں مرد اس طرف. بعض اوقات جو منتظمین ہیں وہ پھر بھی الگ الگ انتظام کر دیتے ہیں کہ یہ حصہ عورتوں کا، یہ حصہ مردوں کا ہے، لیکن بعض ہم لوگ نہیں آتے، اور لہذا مرد ادھر گھسے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرتی ہوئی ادھر چلی آ رہی ہیں، اور ہنس ہنس کے اور جو ہے وہ کھلکھلا کھلکھلا کر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اور فکریں چست کیے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم بھی انفرادی اعتبار سے قرآن کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں، اجتماعی اعتبار سے آپ نواز شریف کو بلا کر کہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو. کیوں نہیں ہاتھ کٹ رہے پاکستان میں؟ بولے کہ ہاں کٹنے چاہیے. کٹ کیوں نہیں رہے؟ آئیں بائیں اور شائیں. یا جسٹس صاحب سے پوچھ لیجئے، افتخار چودھری صاحب سے پوچھ لیجئے، ان سے بھائی کیوں نہیں ہاتھ کٹ رہا، قرآن تو یہ کہتا ہے. آپ سزا دے رہے ہیں کہ اس کو 6 مہینے کے لیے قید کرو، دوسرے دن کرو، یہ سزا کہاں سے آ گئی؟ قرآن تو یہ ہے، آپ کی اپنی عدالت میں ثابت ہوا ہے کہ چوری کی ہے، سزا تو اس کی ہے، لیکن قرآن کی سزائیں نافذ کرنے کو تیار نہیں. یہی کفر ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں. لیکن یہ کون سے کافر ہیں؟ ان پہ فتویٰ نہیں لگے گا کہ یہ ہندو ہو گئے یا عیسائی ہو گئے یا مرتد ہو گئے، ہیں مسلمان ہی، لیکن علماء کہیں گے کہ عملی اعتبار سے کافر ہو گئے، بغیر توبہ کیے مر گئے، تو قیامت کے دن ان کا حشر پھر کافروں کے ساتھ ہی ہوگا. دنیا میں مسلمانوں میں شامل رہیں گے، لیکن اگر توبہ نہیں کی، اپنے رویے کی اصلاح نہیں کی، اقتدار آنی جانش ہے، اقتدار کسی کا نہیں رہتا. ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، مشرف اقتدار میں تھا، نواز شریف پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، آج بالکل کیفیت ہے. تو عز و منتشا و تذل و منتشا، توتل ملک منتشا و تنزل ملک من منتشا. اللہ تو جس سے چاہے اقتدار چھین لے، جس کو چاہے اقتدار دے دے. آج الٹی کیفیت ہے، آج مشرف آزادی سے پاکستان میں گھوم نہیں سکتا، اور جو ہے وہ اپنے ایک محل کے اندر جو ہے محصور ہے. لیکن نواز شریف بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، لہذا آپ اس سے کہیں کہ بھائی اقتدار آنی جانی شے ہے. اللہ تعالیٰ عام آدمی سے نہیں پوچھے گا شریعت نافذ کی تھی کہ نہیں تھی، تم سے اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا. تو لہذا لاکھ اس کا کوئی نقصان نظر آیا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، فلاں دس دفعہ ناراض ہوں، اللہ ناراض نہ ہو. تو لہذا اپنی آخرت کی فکر کرو، لیکن نہیں کرنے کو تیار. فرمایا وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، لہذا یہودی تو نبیوں کو قتل کرتے تھے، ہم تو نبیوں کو قتل کر نہیں سکتے، اس لیے کہ آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم بھی قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ شریعت کا مطالبہ کرنے والے. لال مسجد والوں کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کے طریقہ کار پہ علماء نے کہا تمہارا طریقہ غلط ہے، تم نے خود اپنی عدالت بنا لی ہے، یہ تم ریاست کو چیلنج کر رہے ہو، اس سے بات نہیں بنے گی. لیکن اگر لال مسجد والوں نے یہ کام کیا تھا تو کیا انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ان کی بجلی، پانی، گیس، خوراک، ہر چیز بند کر دیتے تو کب تک اس میں مسجد کے اندر رہتے؟ لیکن ہم نے کس قدر صفاقی کے ساتھ ان لوگوں کو جو کہ شریعت کا مطالبہ کر رہے تھے ہم نے شہید کیا کہ نہیں کیا؟ سوات میں صوفی محمد صاحب کا کیا مطالبہ تھا کہ وہ ہمارے پہلے یہاں شریعت نافذ تھی، 1969 تک ہماری عدالتیں قاضی عدالتیں تھیں، تم نے یہ پاکستان کا عدالتی نظام نافذ کر کے ہمیں مصیبت پیدا کر دی ہے، لمبی لمبی فیسیں وکیلوں کی اور لمبے لمبے مقدمے چلتے ہیں، فیصلے ہوتے نہیں، دوبارہ ہماری قاضی عدالتیں بنا دو. تو کیا تکلیف تھی، بنا دیتے، لیکن بجائے اس کے آپریشن کیا. اور ہم خود اس کے جو ہے وہ بالفعل گواہ ہیں کہ وہاں سے علماء کو اٹھا اٹھا کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے. اپنے جرائم نہیں بتاتے یہ فوج والے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے فوجیوں کو مارا، یہ مارا، کوئی ایسے تو نہیں مارتا. لہذا ایک عالم دین، ہمیں پتا ہے کہ وہ بےچارا بھاگ کر آیا وہاں سے کہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں، اور لاہور کے قریب ایک جگہ پر وہ روپوش بےچارے ہوئے، وہاں پہ رات کو چھاپا مار کے اس کو بھی لے کر گئے، اس کے بھائی کو بھی لے کر گئے. بھائی کو تو انہوں نے کوئی 40 دن جیل میں رکھا، اذیتیں دی، اس کو تو چھوڑ دیا، اور اس عالم دین کی لاش جو ہے وہ کچھ دن بعد جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ملی. تو یہ ہے جرم ہمارا بھی. فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. ذَلِكَ بِمَا أَصَمُّ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ برے حال اہل کتاب کے اس لیے ہوئے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے گزرتے تھے. جو برا حال اس وقت یہودیوں کا تھا جب یہ قرآن نازل ہوا، دنیا میں کہیں عزت حاصل نہیں تھی، بیت المقدس ان کا کعبہ تھا، وہاں سے ان کو 70 عیسوی میں عیسائیوں نے، پہلے بلکہ وہ رومی تھے، رومیوں نے نکال دیا تھا، بعد میں وہ رومی عیسائی ہو گئے تھے، اور دنیا میں کہیں پر بھی وہ عزت سے رہ نہیں سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے در در کی ٹھوکرے کھانے کی ان کو سزا دی ہوئی تھی. بیت المقدس میں ان کو داخلے کا موقع ملا ہے کب؟ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے بیت المقدس فتح ہوا. اور بیت المقدس میں آباد ہونے کا موقع ملا ہے کب؟ جب 1917 میں برطانیہ نے وہاں پر قبضہ کیا ہے، مسلمانوں سے بیت المقدس جو ہے وہ چھینا ہے اور قبضہ کیا ہے، پھر وہاں یہودیوں کو داخل کیا ہے. آج جو برے حالات اس وقت یہودیوں کے تھے، آج وہی برے حالات کس کے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے ہیں. جرائم جو یہودیوں کے تھے وہی جرائم کس کے ہیں؟ آج ہمارے ہیں. اللہ کے رسول نے پہلی خبر دے دی تھی، لا یاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حسب النار بالنار، کہ میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جیسے حالات کے بنی اسرائیل پر آئے تھے، ایسے جیسے کہ جوتے کے اوپر جوتا مشابہ ہوتا، آپ جوتوں کے تلوے ملا دے تو ایک ہی جیسے محسوس ہوں گے. کہا بالکل وہی حالات آئیں گے. تو جس طریقے پر یہودیوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، آج ہم نے بھی نافرمانیاں کی، یہودیوں پر بڑے بڑے عذاب آئے، ہم پر بھی آئے. یہودیوں پر بڑا عذاب ایک آیا تھا 587 قبل مسیح میں، بخت نصر ایک بادشاہ تھا عراق کا، اس نے آ کے بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا اور بیت المقدس کی انشنٹ بجائی تھی. ہم پر اسی طرح کا بڑا حملہ ہوا تھا تاتاریوں کے ہاتھوں، اور انہوں نے بغداد جا کے انشنٹ بجائی تھی. پھر یہودیوں کو دوبارہ عروج ملا تھا، ان کی ایک حکومت قائم ہوئی تھی، مکابی حکومت کہلاتی ہے. ہمارا بھی دوبارہ عروج ہوا، ہمیں عثمانیوں کے ہاتھوں پھر سے ہم نے خلافت قائم کی. پھر یہودیوں پر عذاب آیا رومیوں کے ہاتھوں، میں نے بھی ذکر کیا 70 میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں جو ہے وہ ان پر عذاب آیا. ہم پر بھی دوبارہ دوسری بار عذاب آیا یورپی اقوام کے ہاتھوں، ہندوستان پہ انگریز قابض ہو گئے، لیبیا میں اٹلی والے قابض ہو گئے، اسی طریقے پر الجزائر میں فرانسیسی آ کر قابض ہو گئے، انڈونیشیا ملائیشیا کی طرف ہالینڈ کے لوگ ڈچ جو ہے وہ ولندیزی وہ آ کر قابض ہو گئے. اسی طریقے پر جس طرح وہ دنیا میں مارے کھاتے رہے ہیں، آج دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں. کشمیر میں کون پٹ رہا ہے؟ مسلمان. عراق میں کس کی پٹائی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کی. اسی طریقے پر افغانستان میں کس کا خون بہا ہے؟ مسلمانوں کا. چیچنیا میں کس کی پٹائی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کی. فلسطین میں کون مر رہے ہیں؟ مسلمان. کیا کسی اور قوم کی اس طرح کی پٹائی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. کیوں؟ جرائم جو ان کے تھے وہ جرائم ہمارے ہیں. تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ایک زمانے میں اللہ ناراض تھا یہودیوں سے، ان سے اللہ اب بھی ناراض ہے، اللہ خوش نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ آج اللہ ہم سے ناراض ہے. آج ہماری پٹائیاں ہو رہی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ناراض تھا تو تب بھی اللہ کہتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ تھے کہ جو اس وقت بھی نیک تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی. اسی طریقے پر آج ہم مسلمانوں سے اللہ ناراض ہے، لیکن کچھ ایسے اوصاف ہیں کہ اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں. یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں اچھے لوگوں کے اوصاف. 5 اوصاف اللہ نے بتائے ہیں نیک لوگوں کے، جو کہ یہودیوں کے نیک لوگ تھے. یہ ہدایت اب قرآن کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو آج اللہ تعالیٰ بحثیت مجموعی ہم مسلمانوں سے ناراض ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے عذاب آ رہے ہیں. نیچے سے بھی عذاب آ رہے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں، اوپر کے عذاب بھی آ رہے ہیں، طوفانی بارشیں بھی ہو رہی ہیں، بے حس قسم کے امریکہ کے ایجنٹ حکمران بھی مسلط ہیں، مہنگائی کا عذاب ان کی وجہ سے ہے. امریکہ بہادر اس وقت چھایا ہوا ہے اوپر سے اور ہر جگہ مسلمانوں کا خون کر رہا ہے، اور آپس میں لڑنے کی جو ایک عذاب کی شکل ہے وہ بھی ہمارے اوپر طاری ہے. لیکن ایسے میں ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اگر ہمارے اندر 5 اوصاف ہیں. وہ 5 اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا لیسو سواء، یہ سارے کے سارے یہودی برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں. منہم من اہل الکتاب امتن قائمتن، ان اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو قائم ہے. کس پر؟ مفسرین نے وضاحت کی، حق پر. ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہے. ہم مسلمانوں میں بھی ایک گروہ اہل حق کا ہو سکتا ہے جس میں وہ اوصاف ہو جو آگے آ رہے ہیں. اب وہ پہلا وصف کیا ہے ان کا؟ فرمایا یتلون آیات اللہ آنا اللیل، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالی کی آیتیں پڑھتے ہیں. آسان کام نہیں ہے، ہے مشکل، لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جنت مشکلات میں گھیر دی گئی ہے. تو یہاں تھوڑی سی زندگی مشکلات برداشت کر لو، پھر وہاں لمبی زندگی میں عیاشی عیاشی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کوئی آپ سے کہے کہ بھئی یہ راستہ دشوار گزار ہے، لیکن آگے جو ہے وہ پھر بڑی آرام دہ جگہ ہے، اور دوسرا کہہ دے کہ یہ راستہ بڑے مزے کا ہے، بڑی رانائی ہے اس میں، لیکن آگے جا کے پھر بڑا خطرناک قسم کا جنگل ہے، اور وہاں پر سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے، جنگلی درندے ہیں. تو عقل مندی کیا ہوگی؟ آدمی کہے گا بھئی تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، آگے پھر لمبی جو ہے وہ مسافت آرام کی. اسی طریقے پر تھوڑی دیر کی مشقت برداشت کر لو، پھر آگے ایشی ایش ہے. تو فرمایا کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا ابلیس کے مجلس شورا میں کہ ابلیس کہتا ہے میں ڈرتا ہوں اس امت سے، ہے کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک زہر اشک سہرگاہی سے جو ظالم وضو، ابھی بھی اس امت کی راکھ میں کچھ چنگاریاں سلگ رہی ہیں، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اور خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سہرگاہی سے جو ظالم وضو، سحر میں اٹھنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے اور امت کے لیے دعائیں کرنے والے، تو آج کی محفل میں اللہ سے مانگ کر اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مانگیں گے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور صبح کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے تھے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں امید سے بھی اور خوف سے بھی. واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقین والقانتین والمنفقین اور والمستغفرین بالاسحار. اللہ اپنے بندوں سے واقف ہے جو یوں دعا کرتے ہیں کہ رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین صبر کرنے والے ہیں، بس صادقین اور سچ بولنے والے ہیں، سچے ہیں. والقانتین اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں. عطار ہو رومی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اقبال کا بھی شعر ہے، میں اس میں کچھ تھوڑا سا بھول رہا ہوں، لیکن جو انسان کو ملتا ہے سحر کے وقت وہ انسان کو ویسے نہیں مل سکتا. اقبال اپنے بارے میں بھی کہتا ہے پنج وقت نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن راتوں کو لگتا اٹھتا تھا، اور وہ کہتا لندن میں بھی مجھ سے نہ چھوٹے آداب سارخیزی. تو خاص اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود سمایا دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پکارتے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں؟ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں؟ کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ ہوئے منزل ہی نہیں. تو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کے محبوب بندوں کا پہلا وصف وہ کیا ہے؟ وہ ہے یتلون آیات اللہ آنا اللیل، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں. قرآن مجید زیادہ یاد ہے تو پڑھیے، کم یاد ہے تو اسی کو دہراتے رہیے، اسی کو بار بار پڑھیے. تہجد تو ہے ہی قرآن کے ساتھ، فتہجد بھی اللہ کے رسول نے تو ایک رات تہجد میں ایک ہی آیت کو پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے امت کے لیے ایک شفاعت ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو میری اس امت کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے تو جو چاہے سو کرے، تیرے بندے تو عذاب دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تب بھی زبردست ہے، تب بھی حکمت والا ہے، تب بھی تیری خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ کتنا پیارا انداز ہے شفاعت کا. تو اللہ کے رسول اس آیت کو اپنی امت کے لیے پڑھتے رہے، رو رو کر بار بار پڑھتے رہیے. فرمایا یتلون آیات اللہ آنا اللیل وہم یسجدون، اور نمبر دو وہ سجدہ کرتے ہیں. ایک تو اس سے مراد یہ لی گئی کہ وہ طویل سجدے کرتے ہیں، لیکن نماز کا ذکر تو پچھلے حصے میں آ گیا نا، یہاں اس سے مراد ہے کہ جھکنے والے. تہجد پڑھنے کے بعد کوئی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اپنے بارے میں یہ ہو کہ میں تو تہجد گزار ہوں اور یہ تو پنج وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتے. شیطان ایسا دشمن ہے، اول تو نیکی کرنے ہی نہیں دے گا، اور اگر نیکی کر لی تو چاہے گا اس کی نیکی کسی طرح برباد ہو جائے، دکھاوے کے ذریعے سے برباد ہو جائے، اور یا پھر نیکی کے حوالے سے ایک احساس سے برتری کہ میں بڑا پارسا ہوں اور یہ باقی لوگ سارے کے سارے ایسے. تو بھائی کیا پتا نہیں کل تمہارا خاتمہ کس چیز پر ہو اور ان کا خاتمہ کس چیز پر ہو. تو کس بات پر تم ہینٹ رہے ہو اور تکبر کر رہے ہو؟ لیکن شیطان تکبر کراتا ہے. فرمایا وہ اس کے باوجود عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا. اور یہ شیخ سعدی کا جو ہے وہ قول ہے کہ جس ڈالی کے اوپر پھل آتا ہے وہ ڈالی جھک جاتی ہے، اور رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. فروتنی کہتے ہیں عاجزی کو، وہ دل میں فروتنی عاجزی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مغ سنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. اور کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. دریا خوب شور کرتا ہے اور سمندر کا شور نہیں ہوتا، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو دو صفات آ گئیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھنا، اور نمبر دو عاجزی انکساری تواضع اختیار کرنا. نمبر تین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان الحمدللہ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں. اس سے مراد یہاں پر ہے اخلاص. سورہ بقرہ سورہ آل عمران سے پہلے ہے اور سورہ نساء سورہ آل عمران کے بعد ہے. ان دونوں صورتوں میں ایک مضمون آیا ہے کہ فرمایا والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں، اور سورہ نساء کے الفاظ ہیں ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کچھ زیادہ ہی تاکید ہے کہ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر پیسے خرچ کرنے تھے نیک کام کے لیے، کس کے لیے کرنے چاہیے؟ اللہ کے لیے. لیکن میں اللہ کے لیے نہیں کیے، میں نے کہا لوگوں کے علم میں آ جائے، لہذا تصویر کھینچوا دی کہ جناب نوید صاحب جو ہے وہ بیوہ عورتوں میں سلائی مشینیں تقسیم کر رہے، تصویر آ گئی اخبار. یا یہ ہے کہ متاثرین کے لیے سامان بھیج رہے ہیں تو ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کے فوٹو کھینچوا دی کہ جناب یہ متاثرین زلزلہ کے لیے بلوچستان میں یہاں سے امدادی سامان بھیج رہے ہیں. دکھاوا ہو گیا، لوگوں کے سامنے فوٹو آ گیا اور اللہ کے لیے تو نہیں رہا، وہ خاموشی سے تو نہیں ہوا. یا پھر مجھے نیکی کرنی چاہیے تھی، کہاں کے اجر کے لیے؟ آخرت کے اجر کے لیے. میں چاہتا ہوں دنیا میں بابا ہو جائے، تعریفیں ہو جائیں، جناب یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں اور یہ تو ہر موقع پر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور ایسی تعریفیں سن سن کے میں خوش ہو رہا ہوں اور میرا نفس موٹا ہو رہا ہے، تو میں تو دنیا میں بدلہ چاہ رہا ہوں، آخرت میں نہیں چاہ رہا. تو ایمان باللہ ایمان بالآخرت کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاص سے، کہ ان کی ساری نیکیوں کا اصل مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ساری نیکیوں کا مقصد آخرت کا اجر ہوتا ہے، نہ کہ دنیا میں کوئی واہ اور تعریف. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. پچھلے دنوں بحث چل رہی تھی کہ کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے. حقیقت کے اعتبار سے تو ہم فیصلہ یہاں نہیں کر سکتے کون شہید ہے کون نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے سامنے تین افراد پیش ہوں گے. ایک دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے احسانات گنائے گا، میں نے تم پہ یہ کرم کیا یہ کرم کیا یہ کرم کیا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے اپنی قیمتی چیز جان آپ کی راہ میں قربان کر دی. اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے بڑھ بڑھ کے بہادری کے جوہر دکھائے تھے تاکہ لوگ تعریف کرو کتنا بہادر ہے. جری کے الفاظ آئے، بڑا جری ہے. دنیا میں تمہیں تعریفیں تمہاری ہو گئی، تمہارا مقصد پورا ہوا، یہاں کچھ نہیں ہے. دنیا میں شہید ہے، شاید دنیا میں نشان حیدر کا اعزاز بھی ہم دے دیں اس کو، لیکن آخرت میں وہ کہاں ہے؟ جہنم میں. تو یہ فیصلے تو اصل میں ہونے آخرت میں. ہم تو یہاں پر حسن زن کی بنیاد پر اور جو بھی اللہ نے ہمیں ہدایات دی اس کی بنیاد پر ایک گمان کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ شخص لڑ رہا تھا واقعی اسلام کی حمایت میں، لہذا یہ شہید ہے، اور یہ شخص اتحادی بنا ہوا تھا امریکہ کا اور امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا، لہذا یہ شہید نہیں کہلا سکتا. یہ ہمارا گمان ہے، لیکن حقیقت میں فیصلے کہاں ہوں گے؟ وہ قیامت کے دن ہوں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس نیت سے لڑ رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں کہ کیا خیال ہے تمہارا؟ سب نے کہا جی شہید ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. پوچھا کیوں؟ کہا کہ تکلیف میں تھا، اس نے خودکشی کی ہے. خود ہی جنگ کے دوران خنجر سے اپنا پیٹ پھاڑ لیا، اس سے تکلیف ہو رہی تھی، تو لگ بجائے سزے سزے کے مرنے کے اس نے کہا میں جلدی مر جاؤں. لہذا ایک اور شخص کے بارے میں فرمایا کہ تم کیا خیال ہے قاضی شہید ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مالی غنیمت کے حوالے سے ایک ہار چھپا رکھا، مرتے مرتے بد نصیب اپنی آخرت خراب کر کے چلا گیا. تو فیصلے اصل کہاں ہوں گے؟ یوم التغابن وہ ہے، یوم الدین وہ ہے، وہاں پر فیصلے ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ کوئی نیکی بھی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ جس نے نیکی کی اس کو 10 گنا ملے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو نیکی لے کر آیا اس کو 10 گنا ملے گا. جو نیکی لے کر آیا، ممکن ہے نیکی کی ہو لیکن دکھاوے کر کے خراب ضائع کرتی ہو، تو نیکی لے کر تو نہیں پہنچے گا. میں بڑا خوش ہوں گا جی، میں نے مسجد میں اتنے 1,00,000 روپے دیے تھے اور مجھے وہاں پر 1,00,000 کے 10,00,000 مل جائیں گے. اللہ کہے گا تم نے یہ سارا کام دکھاوے کے لیے کیا. تو من جا بالحسنہ، جو ایک بھلائی لے کر آ گیا، اس کی بھلائی ضائع نہ ہوئی، کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی اس کے حوالے سے تکبر نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا. تو فرمایا تیسرا وصف ان کا یہ ہے کہ وہ واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان کی ساری نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی نیکیاں آخرت کے ریوارڈ، آخرت کے اجر کے لیے ہوتی ہیں. نمبر 4، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ ان کا ایک وصف ہے مستقل، نیکیوں کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ بڑا آسان ہے کہ گھر پہ تو آدمی جو ہے وہ نظر انداز کرتا رہے اور باہر نکل کر تبلیغ کرتا رہے، یہ سنت والی ترتیب نہیں ہے، نہ اس کی برکات ظاہر ہوں گی. گھر پہ اگر میں تبلیغ کرتا ہوں تو گھر والے پھر مجھے سیدھا کر دیتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہو فجر کی نماز پڑھو اور خود تم فجر کی نماز میں سو رہتے ہو، ہم سے تو کہتے ہو جھوٹ مت بولو اور خود تم جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہو، کوئی آتا دروازے پر تو بچے سے کہتے ہو جا کے بول دو ابو گھر پہ نہیں، ہم سے تو تم کہتے ہو کہ یہ گانے فلمیں ڈرامے بہودگیاں ہیں اور خود وہ والا ڈرامہ بڑے شوق سے خوشو خوشو سے دیکھتے ہو، ہم سے تو کہتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور خود میچ آتا ہے تو بیٹھ کے پورے اہتمام سے دیکھتے ہو، اس میں 7 گندے مناظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہو. تو لہٰذا لوگ ہمیں خود سیدھا کر دیں گے اگر ہم اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے نیکی کی تلقین کریں گے. تو بقول تبلیغی بھائیوں کے، دعوت کا عمل ربر کی گیند ہے، آپ دیوار پہ ماریں گے وہ آپ ہی کی طرف آئے گا. تو لہٰذا جو آدمی نیکی کی تبلیغ کرے گا لوگ اس کو پھر دیکھیں گے اسی زاویے سے کہ یہ خود کیا کر رہا ہے. تو فرمایا وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں. اور 5ویں اور آخری بات فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ بڑی تیزی دکھاتے ہیں نیکیوں میں. اور یُسَارِعُونَ کا ترجمہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں نیکیوں میں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. بڑا حکیمانہ ارشاد ہے. اگر فرض کیجئے کہ میں دیکھتا ہوں دنیا میں، میں رہ رہا ہوں 400 گز کے مکان میں، ارے کوئی بیچارہ گزارا کر رہا ہے چھوٹے سے فلیٹ میں، اس کے گھر پہ نہ کوئی سہن ہے، نہ اس کی اپنی کوئی چھت ہے، نہ اس کا اپنا کوئی فرش ہے، چھت پہ بھی کوئی اور رہ رہا ہے اور فرش کے نیچے کوئی اور رہ رہا ہے، اور کیسے تنگ سا ہے، پتہ نہیں گرمی میں کیسے گزارا کرتا ہوگا. بعض اوقات تو آدمی بڑا حیران ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ہم ایک جگہ پر گشت کر رہے تھے اور طے ہوا تھا کہ یہ گروپ گشت کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا کھانا ان صاحب کی طرف سے ان کے اس گھر میں ہوگا. اس گھر میں گئے ہیں تو اس گھر میں کیا تھا، ٹوٹل ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا آگے سہن، اسی سہن میں ایک طرف بورچی خانہ اور ایک طرف جو ہے وہ ٹوائلٹ اور غسل خانہ. ہم جب گئے ہیں تو گھر کی جو ان کی بیوی تھی، اس بیچارے نے ایک دم چادر لپیٹی اور وہ چولہے کے پاس بیٹھی، ہم اس کے پاس سے گزر کے کمرے کے اندر جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ کھانا آیا، کھانا کھایا باہر. یہ کل ان کا گھر ہے، چھوٹا سا ایک کمرہ اور باہر چھوٹا سا سہن، وہی سہن ہی بورچی خانہ، اسی سہن میں ایک طرف یہ. تو لوگ ایسے گھروں میں بھی رہ رہے ہیں، تو پھر آدمی کو اپنے گھر کے حوالے سے ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے آرام میں ہوں. اور ورنہ اگر آدمی دیکھ رہا ہو ڈیفینس کی کوٹیاں، تو پھر تو ہوتا ہے کہ بھائی میری بھی کوئی ایسا کوٹھی ہو، تو پھر تو جو ہے وہ تو حسرت اور نالج کبھی بنتی نہیں ہے. تو دنیا میں اپنے سے کم والے کو دیکھو. میری تنخواہ 10,000 ہے، ارے اس کی 5,000 ہے، وہ بھی تو گزارا کر رہا. اور دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو کہ اگر یہ آگے بڑھ کر دین کی قربانیاں دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا. صحابہ اکرام کا معاملہ تو یہی تھا. ہماری امت میں دو افضل شخص ہیں، سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمبر دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کا مقابلہ تھا نیکیوں میں. آخری غزوہ تھا تبوک کا. عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا کہ اس موقع پر میں ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں کافی پیسہ تھا. تاجر کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی اس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. کبھی اس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، مال بکے گا تو پیسہ ہاتھ میں آئے گا. کہتے ہیں اس وقت کیش ان ہینڈ میرے پاس تھا، تو جب اللہ کے رسول نے پکار لگائی تبوک کے لیے مالی جو ہے وہ انفاق کی، تو میں نے کیا کیا کہ اپنا آدھا مال جا کے اللہ کے رسول کو دے دیا اور میں بڑا خوش کہ اس بار میں آگے نکل گیا ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ. وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال اس موقع پر پیش کر دیا ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں. پوچھا اللہ کے رسول نے ابوبکر سے گھر پہ کا چھوڑ کر آئے ہو، مسکرا کر کہتے ہیں گھر پہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. اقبال نے اسی پر کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، کس کے لیے؟ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں. بڑے واقعات اس حوالے سے آپ کو مل جائیں گے صحابہ کے کہ کس طرح سے وہ نیکیوں کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. وہ اولئک من الصالحین، یہی لوگ صالح ہیں، یہی لوگ نیک ہیں. یہ ہیں پانچ اوصاف بگڑے ہوئے معاشرے میں اچھے لوگوں کے. نمبر ایک، رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا. نمبر دو، عاجزی ان کے ساری اختیار کرنا. نمبر تین، ان کے اعمال میں خلوص اور اخلاص ہو، کوئی دکھاوا کوئی ریاکاری نہ ہو. نمبر چار، نیکیوں کا حکم دے برائیوں سے روکیں. اور نمبر پانچ، بھلائیوں میں اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. وما یفعلوا من خیر فلن یغفروا، اور وہ جو بھی کوئی بھلائی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا. واللہ علیم بالمتقین، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے واقف ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ متقی ہیں اور اللہ ان سے واقف ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.